بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 2 نومبر 2012 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں ریسرچ اسکالر شعبہ تحقیق مرکزی انجمن خدام القرآن جناب مومن محمود صاحب نے خطاب جمعہ میں راہ حق کی سب سے بڑی رکاوٹ کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وقال الله تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شرور نفسی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين يا رب العالمين. إن شاء الله آج کے جمعے میں جس موضوع پر گفتگو کرنا مقصود ہے وہ انسان کو اللہ کی طرف چلنے سے جو روکنے والی سب سے بڑی شے ہے وہ کیا ہے. اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ فقہ میں بھی جس کو ہم فقہ کہتے ہیں اس میں کچھ اجماع ہوتے ہیں. ہم نے سنا ہوگا کہ علماء کا اس بات پر اجماع ہے, مثلا یہ کہ ظہر کی نماز اس کی رکعت 4 ہیں, اس پر علماء کا اجماع ہے. اسی طرح اور بھی بہت سے اجماع ہیں جن کو فقہی اجماعات کہا جاتا ہے. اسی طرح کچھ اجماع ایسے بھی ہیں جو فقہ القلوب میں ہوتے ہیں, یعنی علماء قلوب, یا جن کو اصطلاحاً صوفیہ کہا جاتا ہے, یا عام عوام میں ان کے اولیاء اللہ کہا جاتا ہے, یا اصطلاح میں اس کو علم المعاملہ کہا جاتا ہے. ان میں بھی کچھ اجماعات ہیں. تو علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ اللہ کی راہ سے انسان کو روکنے والی سب سے بڑی شے وہ خود اس کا نفس ہے, ہوائے نفس ہے. یعنی جو شے انسان کو فی سبیل اللہ, یعنی اللہ کی طرف جو راستہ ہے صراط مستقیم ہے, اس پر چلنے سے روکتی ہے وہ ہوائے نفس ہے. جیسا کہ علماء نے کہا کہ بہت سی گھاٹیاں ہیں جو اللہ تک پہنچنے کے درمیان واقع ہیں, اور ان گھاٹیوں میں سب سے مشکل گھاٹی جو ہے وہ ہوائے نفس کی گھاٹی ہے. اس کی مثال علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالی نے دی کہ اللہ کی طرف چلنے والے تو بے شمار ہیں, بہت سے لوگوں نے قصد کیا کہ اللہ کی طرف چلا جائے لیکن اللہ تک پہنچنے والے تھوڑے تھے. وجہ کیا ہوئی؟ کہا کہ راستے میں ایک بہت بڑی گھاٹی آ گئی, ایک بہت بڑی وادی آ گئی جس میں بہت اونچے اونچے پہاڑ ہیں, جس میں محیط قسم کی وادیاں ہیں, جس میں درندے بھی پائے جاتے ہیں, جس میں چور ڈاکو بھی ہیں, اور جس میں بہت خوبصورت مناظر بھی ہیں. تو جب لوگ اس گھاٹی کے پاس پہنچے تو کچھ لوگوں نے تو اس کی عظمت اور اس کے بڑے پن کی وجہ سے اس کو عبور کرنے ہی سے انکار کر دیا کہ ہم آگے نہیں بڑھ سکتے, بہت مشکل کام ہے. کچھ لوگ آگے بڑھے, کچھ سفر شروع کیا لیکن درندوں کا شکار ہو گئے, کچھ اس سے آگے بڑھے تو چور ڈاکو کا شکار ہو گئے, کچھ اس سے آگے پہنچے تو وہاں اتنے دل فریب قسم کے مناظر پائے جاتے تھے, ندیاں بہ رہی تھیں, دریا تھے, پھلدار درخت تھے, کہ انہوں نے کہا کہ اس گھاٹی کو عبور کرنا چھوڑ دو, ہم تو ادھر ہی رک جاتے ہیں, ہم ادھر ہی اپنی زندگی جو ہے وہ تمام کر دیں گے. تو گویا اس گھاٹی میں داخل ہونے والوں کا تو بہت رش تھا, بہت زیادہ لوگ تھے, لیکن جب گھاٹی کے دوسری طرف دیکھا تو عبور کرنے والے چند تھے. تو کہا گیا کہ یہ ہے ہوائے نفس کی گھاٹی جس کے بارے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ بھی کیا کہ فلق تحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ, کہ یہ لوگ تو اس گھاٹی میں داخل ہونے کی ہمت ہی نہیں کر سکے اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ گھاٹی کیا ہے. فق رقبہ, وہ گھاٹی تو اصلا حب مال کو دل سے رخصت کرنے کی گھاٹی تھی. تو ہوائے نفس اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو دعا مروی ہے جس کو ہم ہر نماز کے بعد بھی اور تقریر اور خطابت سے پہلے بھی مانگتے ہیں, وہ کیا ہے کہ اللہم الہمنی رشدی, وَأَعِذْنِي مِنْ شُرُورِ نَفْسِ، کہ اے اللہ مجھے میرا رشد، میری ہدایت الہام کر دے اور مجھے میرے نفس کی شرارتوں سے بچا لے۔ تو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ اللہ کی طرف جو ہم سفر کر رہے ہیں، اللہ کی راہ سے روکنے والی شے ہوائے نفس ہے۔ سوال کئی دفعہ ہمارے ذہنوں میں بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت فطری ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان انسان کی فطرت کا حصہ ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ فطری شے ہے تو بہت سے انسانوں میں اس کا ظہور آخر کیوں نہیں ہوتا، کیوں نہیں ہوتا؟ جو شے فطری ہے اس کا ظہور ہونا چاہیے۔ تو اس کا جواب بھی یہی ہے کہ اس کے ظہور سے روکنے والی شے بھی ہوائے نفس ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، یعنی قیامت اتنی حتمی شے ہے لیکن انسان کیوں اس قیامت کو نہیں مانتا، آخرت پر ایمان کیوں نہیں رکھتا؟ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان اصلا یہ چاہتا ہے کہ اپنے مستقبل کی زندگی میں فسق و فجور کرتا رہے۔ اصل مسئلہ ہوائے نفس کا ہے، اصل مسئلہ یہ نہیں تھا کہ اس کو آخرت کے خلاف کوئی قوی دلائل حاصل ہو گئے جس کی بنیاد پر اس نے کہا کہ میں آخرت کو نہیں مانتا، اصل مسئلہ ہوائے نفس کا تھا۔ قرآن مجید کا آپ مطالعہ کیجئے تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بس دو ہی اشیاء بیان کرتے ہیں، یا وحی ہوگی یا انسان وحی کی پیروی کرے گا، یا ہوائے نفس کی پیروی کرے گا، تیسری شے کوئی نہیں ہے۔ یعنی یا تو انسان وحی کا متبع ہے، یعنی جو اللہ کی طرف سے نازل ہو رہا ہے اس کا پیروکار ہے، یا ہوائے نفس کا پیروکار ہے، تیسری کوئی شے نہیں ہے۔ اور اس پر قرآن کی بہت سی آیات شاہد ہیں۔ مثال کے طور پہ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى، یعنی بولنا یا تو ہوائے نفس سے ہوگا یا وحی کی روشنی میں ہوگا۔ فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، اے نبی اگر یہ آپ کی پکار پر لبیک نہ کہیں تو جان لیجئے کہ یہ اپنی خواہش نفس کی پیروی کر رہے ہیں۔ یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوا، یعنی اس شے کے مطابق فیصلہ کیجئے جو ہم نے نازل کی حق میں سے، خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا۔ اور اللہ کے نبی کو بھی یہی حکم دیا گیا کہ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اس شخص کی اطاعت نہ کرنا جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، لہذا وہ کرے گا کیا؟ وہ خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے۔ اللہ کی یاد سے روکنے والی شے بھی یہی ہے، ایمان بالآخرہ سے روکنے والی شے بھی یہی ہے۔ چنانچہ سورہ طہٰ میں کیا فرمایا گیا، ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا، قیامت آ کر رہے گی، میں اس کے وقت کو مخفی کیا چاہتا ہوں۔ فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بها واتبع ہواہ فتردا، آپ کو اس قیامت پر ایمان لانے سے وہ شخص نہ روک دے کہ جو اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پورے دین کا خلاصہ کیا بیان کیا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے رہنے سے ڈرا اور اپنے آپ کو خواہشات سے روکا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اسی طریقے پر کل کے کل دین کا خلاصہ بیان کیا، آپ نے فرمایا لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش نفس اس شے کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کر آئے، یا وحی لے کر آئے، چاہے وہ وحی مطلوب ہے یا غیر مطلوب ہے، چاہے وہ حدیث کی صورت میں ہے چاہے وہ قرآن کی صورت میں۔ تو گویا معلوم ہوا کہ یہ ہوائے نفس انسان کو اللہ کی یاد سے، ایمان بالآخرہ سے اور ایمان بالرسالہ، ہر تینوں اشیاء سے روکنے والی ہے۔ یہی مضمون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث میں مروی بھی ہے جو مرفوعاً روایت بھی کی جاتی ہے اور حضرت علی کے قول کی حیثیت سے صحیح سند سے ثابت بھی ہے۔ وہ کیا روایت ہے، فرمایا کہ ان اخوف ما اخاف علی امتی الہوا وطول العمل، مجھے اپنی امت پر جس شے کا سب سے زیادہ اندیشہ ہے وہ ہوائے نفس ہے اور طول عمل ہے، لمبی لمبی خواہشات ہیں۔ پھر آپ نے ہوائے نفس کی خاصیت بھی بیان فرما دی، فَأَمَّا الْهَوَى فَيَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ، جہاں تک ہوائے نفس ہے تو ہوائے نفس کی خاصیت ہی یہی ہے کہ وہ حق بات کے قبول کرنے سے انسان کو روک دیتی ہے. اور طول العمل کے بارے میں فرمایا وہ اما طول العمل, جہاں تک طول عمل ہے فینسی الآخرۃ, تو وہ انسان کو آخرت کی یاد سے غافل کر دیتی ہے. تو گویا دین کا خلاصہ بھی یہی ہوا کہ انسان اپنے آپ کو ہوائے نفس سے روکے. پھر یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واقعی ہوائے نفس بہت بری شے ہے, ہوائے نفس سے انسان کو اپنے آپ کو تھام کے رکھنا چاہیے, لیکن یہ ہوائے نفس ہے کیا, ہوائے نفس کیا ہے جس کو ہم ہوائے نفس کہتے ہیں؟ تو ہوائے نفس کی تعریف یہ بیان کی گئی کہ میل النفس الى الشیء بغیر تجویز شرعی, کہ انسانی نفس کسی شے کی طرف مائل ہو جائے لیکن شریعت میں اس کی اجازت نہ ہو. یعنی مطلق ہوائے نفس مضمون نہیں ہے, مطلق ہوائے نفس مضمون نہیں ہے. ہوائے نفس وہ جو کسی ایسی شے کی طرف مائل ہو جس کی طرف مائل ہونے سے شریعت نے روک دیا ہے. چنانچہ یہ بات بھی قرآن مجید سے ثابت ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ, اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اپنی خواہش نفس کی پیروی کرے اللہ کی ہدایت کے بغیر. گویا اللہ کی اگر ہدایت ہو تو اس ہدایت کے دائرے میں رہ رہ کر انسان اپنی خواہشات پر عمل کر بھی سکتا ہے. تو انسانی خواہش نفس اصلاً کہاں سے پیدا ہوئی؟ علماء نے کہا کہ انسان کے اندر, چونکہ انسان ایک مزدوج وجود ہے, ڈوئل نیچر رکھتا ہے اپنے اندر, اس کے اندر ایک مٹی کا وجود بھی ہے اور ایک روحانی وجود بھی ہے. اس مٹی کے وجود کی وجہ سے انسانی نفسیات میں کچھ ٹینڈنسیز پیدا ہو گئیں, اسی طریقے پر اس روحانی وجود کی وجہ سے بھی انسانی نفسیات میں کچھ میلانات پیدا ہو گئے. جو مٹی کے وجود کی طرف سے میلانات پیدا ہوئے وہ گھٹیا قسم کے ہیں. اس کو علماء نے کہا کہ انسان کے اندر ایک کتا بھی پایا جاتا ہے, اس کے اندر خنزیر کی صفات بھی پائی جاتی ہیں, اس کے اندر بھیڑیے کی صفات بھی پائی جاتی ہیں, لیکن اس روحانی وجود کی وجہ سے اس کے اندر علم کی محبت, خدا کی محبت, خیر کی محبت, یہ اشیاء بھی پیدا ہو گئی. تو ہوائے نفس کیا ہے کہ انسانی یعنی یہ مٹی کا وجود, انسانی حیوان اس کے روحانی وجود پر غالب آ جائے. اگر روحانی وجود انسان کے حیوانی وجود پر غالب ہے تو کوئی اشکال نہیں ہے, کیونکہ ہمیں دین میں یہ نہیں کہا گیا کہ تم اپنی ہوائے نفس اور خواہشات کو بالکل کچل دو, ایسی دین میں تعلیمات نہیں ہیں. کہا گیا کہ اس کو چینلائز کر دو. تمہارے اندر جو صفات پائی جاتی ہیں, جو خواہشات پائی جاتی ہیں, وہ بہت مفید ہیں, اس کو مفید کاموں میں استعمال کرو. تمہارے اندر دنیا میں رہنے کی خواہش پائی جاتی ہے, اس خواہش کو بدل دو. کیا بدلو؟ دنیا میں رہنے کی خواہش اس لیے ہو تاکہ جتنا زیادہ رہوں گا اتنے زیادہ نیک اعمال کروں گا. چنانچہ اللہ کے نبی نے فرمایا خیر الناس من طال عمره وحسن عمله, بہترین آدمی وہ ہے کہ جس کی عمر لمبی تھی اور اس کے اعمال بھی اچھے ہو گئے. گویا ایک خواہش تھی, خواہش کو ایک صحیح رخ دے دیا. انسان کے اندر قوت غضب بھی پائی جاتی ہے, قوت غضب ہے, وہ غصہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں بالکل تمہیں غصہ کرنا چاہیے, غصہ تمہارے اندر کرنے ہی کے لیے پیدا کیا گیا, لیکن کس پر کرنا چاہیے کس پر نہیں کرنا چاہیے اس میں فرق کر لو. تمہارا غصہ اپنے نفس کے لیے نہیں ہونا چاہیے, تمہارا غصہ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسه قط, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نفس کے لیے کبھی بھی انتقام نہیں لیا, یعنی اپنے نفس کے لیے کبھی بھی غصہ نہیں کیا. الا ان تنتهك محارم اللہ, الا یہ کہ اللہ کی جو محارم ہے, اللہ کی جو حرمت ہے, شریعت کا پامال ہونا ہے, اس کی وجہ سے غصہ برحق ہے. تو کہا گیا کہ غصہ تو انسان کے اندر ہوگا, لیکن اشداء علی الکفار رحماء بینہم اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین, انسان کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی خواہش بھی ہے, لیکن اللہ تعالی نے فرمایا یہ آگے بڑھنے کی خواہش دنیا کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے, اس کو بھی موڑ دو. چنانچہ کہا گیا سابقو الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضھا کعرض السماء والارض, ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے تو اس جنت کے حصول میں آگے بڑھو جس کی وسعت زمین و آسمان کے برابر ہے. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون, اس جنت کے حصول میں چاہیے کہ آگے بڑھنے والے ایک دوسرے سے آگے بڑھیں. یعنی جو بھی خواہش پائی جاتی ہے انسان کے اندر جو حیوانی ہے وہ باقی رہے لیکن ایک درست راہ پر چلے. تو یہ اگر درست راہ پر نہیں ہوگی تو ہوائے نفس شمار ہوگی, مگر نہ وہ شریعت کی پیروی. اگر انسان کے اندر شہوت رکھی گئی تو اللہ تعالیٰ نے نکاح کا راستہ بھی کھول دیا, اس طریقے پر انسان جو ہے وہ اس کو پورا کر سکتا ہے. اب یہ ہے کہ ہوائے نفس ایک بہت بڑا عنوان ہے, یعنی ہم نے کہا کہ ہوائے نفس اصل شے ہے جو اللہ کی راہ سے روکتی ہے, ہوائے نفس ہی کی وجہ سے لوگ اللہ تک پہنچ نہیں پاتے. ہوائے نفس کیا ہے وہ بھی ہم نے دیکھ لیا. تو کیا ہوائے نفس بس ایک عنوان ہے یا اس کے تحت اور بھی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں؟ تو علماء نے کہا کہ ہوائے نفس تو ایک عنوان ہے. ہوائے نفس ہم تو بہت سی بیماریاں پڑھتے ہیں قرآن مجید میں, تکبر بھی ہے, تکبر بھی ایک بہت بڑی بیماری ہے, حسد بھی ہے, اسی طرح شہوت بھی ہے, مال کی محبت بھی ہے, اور بھی اشیاء ہیں. تو کیا یہ ہوائے نفس ہیں یا ہوائے نفس سے فرق کوئی اشیاء ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ ہوائے نفس ایک عنوان ہے. ہوائے نفس کی مینیفیسٹیشنز اور ظہور بہت زیادہ ہو سکتے ہیں, وہ بہت سے طریقوں میں انسان میں ظاہر ہو سکتی ہے ہوائے نفس. یعنی ہوائے نفس ہر انسان میں مختلف طریقے سے اپنا ظہور رکھ سکتی ہے. کسی انسان میں وہ تکبر کی شکل میں ظاہر ہوگی, کسی میں حسد کی شکل میں, کسی میں مال کی محبت کی شکل میں, کسی میں حب جا کی شکل میں, کسی میں اور طریقے پر. تو ہوائے نفس تو ایک ہی ہے, لیکن ہوائے نفس اپنے ظہور انسانی وجود کے اعتبار سے, انسانی نفسیات کے اعتبار سے مختلف رکھتی ہے. تو علماء نے کہا کہ ہوائے نفس جو اپنا سب سے بڑا ظہور رکھتی ہے وہ تکبر اور حسد کی صورت میں, یعنی ہوائے نفس ہے. ہوائے نفس سب سے بڑھ کر اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہے تکبر اور حسد کی صورت میں, جس کے بارے میں کہا گیا کہ التکبر والحسد داء الاولین والآخرین. یہ تکبر اور حسد جو ہے نا, یہ اگلے پچھلوں سب کی بیماری ہے, سب میں کامن ہے. اور یہ بھی ساتھ ساتھ بیان کیا گیا کہ یہ جو تکبر اور حسد ہے نا, یہ کفر کی علت ہے, یعنی کفر کا سبب ہے. چنانچہ قرآن مجید کا اگر آپ مطالعہ کریں تو جگہ جگہ آپ کو یہ نظر آئے گا کہ فبئس مثوى المتکبرین, یعنی جہنم کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم تکبر کرنے والوں کے لیے بہت بری جگہ ہے, بہت برا ٹھکانہ ہے. تو تکبر کفر کی علت ہے, انسان کو کفر پر آمادہ کر دیتا ہے. لہذا آپ دیکھیں کہ تکبر اور حسد علت تھی پہلے گناہ کی, یعنی اللہ کے مقابلے میں سب سے پہلے جو سرکشی کی گئی اس کی کیا وجہ تھی؟ تکبر اور حسد. یعنی سب سے پہلے جو گناہ ہوا وہ ابلیس کی طرف سے اس کا ظہور ہوا, اور اس گناہ کی وجہ کیا تھی؟ حسد اور تکبر. ابا واستکبر وکان من الکافرین, اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. یہود کے کفر کی علت, یہود نے کیوں انکار کیا؟ یہود کے انکار کی بھی سب سے بڑی وجہ تکبر اور حسد ہی تھی. اور تکبر انسان کو, یعنی سب سے بڑی شے جو ہوائے نفس میں انسان کو حق بات کے قبول کرنے سے روک دیتی ہے, وہ تکبر ہے. کیونکہ جب کسی کے سامنے کوئی حق بات پیش ہوتی ہے تو حق بات کو قبول کرنا گویا مترادف ہوتا ہے حق بات کے پیش کرنے والے کے سامنے سر جھکانے کے, اور یہ انسان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے, بہت مشکل ہے. چنانچہ تکبر کی تعریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے مروی ہے. آپ سے پوچھا گیا کہ ان الرجل یحب ان یکون نعلہ حسنا وثوبه حسنا اهذا من التکبر, کہ ایک شخص چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں, اس کے جوتے اچھے ہوں, کیا یہ تکبر ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے. ان اللہ جمیل ویحب الجمال, اللہ تعالیٰ خوبصورت ہیں اور اللہ تعالیٰ جمال کو پسند کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے اس کا ظہور انسان کے اوپر ہو. ولکن الکبر بطر الحق وغمص الناس او غمط الناس, لیکن تکبر یہ ہے کہ لوگوں کو حقیر سمجھا جائے, لوگوں کو حقیر سمجھا جائے اور حق بات کا انکار کر دیا جائے. بطر الحق وغمط الناس, لوگوں کو حقیر سمجھا جائے اور حق بات کا انکار کر دیا جائے. تو تکبر کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ تکبر اصل میں انسان کی معرفت کی خرابی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. تکبر وجہ ہے اس کے علم کے اندر فساد پیدا ہو جانے کی, کیونکہ تکبر اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنا ہے یا بڑا سمجھنا ہے. اور جو شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے گویا اس نے اپنے نفس کی حقیقی معرفت حاصل نہیں کی, کیونکہ اگر اس کو اللہ کی حقیقی معرفت حاصل ہوتی اور ساتھ ساتھ اپنے نفس کی بھی حقیقی معرفت حاصل ہوتی تو کبھی بھی بڑائی کا خیال ذہن میں بھی نہ گزرتا, کیونکہ بڑائی جو ہے وہ صرف لائق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ الکبریاء ردائی والعظمۃ ازاری فمن نازعنی واحدا منہما قسمتہ, کہ یہ جو کبریا ہے یہ میری چادر ہے اور عظمت میرا ازار ہے, جس نے ان دو چیزوں میں میرے ساتھ جھگڑا کیا میں اس کو پیس کے رکھ دوں گا, اس کو پیس کے رکھ دوں گا. اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ جو کبر انسان اپنے اندر محسوس کرتا ہے حاصل کبھی نہیں کر سکتا، یعنی صرف خیال ہی خیال میں بڑا سمجھے گا، کبھی بھی حاصل نہیں کر سکے گا. فرمایا ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغ. جو لوگ اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر کسی دلیل کے جو ہم نے ان کو دی ہو، ان لوگوں کے دل میں ایک بڑائی ہے، تکبر ہے، جس تک کبھی نہیں پہنچ سکیں گے، کبھی حاصل نہیں کر سکیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا اس تکبر کا علاج جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کئی دفعہ انسان کو اس کی اپنی تخلیق کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا ہو خصیم مبین. کیا انسان نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اس کو ایک نطفے سے، حقیر پانی کی بوند سے پیدا کیا تو اب اللہ کے مقابلے میں جھگڑا کرتا ہے؟ وضرب لنا مثلا ونسی خلقا، ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اپنی تخلیق کو بھول چکا ہے. قال من یحیی العظام وهی رمیم، دعویٰ یہ کرتا ہے کہ کون اس ہڈی کو زندہ کرے گا جب یہ مردہ، جب یہ چورا چورا ہو جائے گی. قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، کہہ دیجئے وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی دفعہ ایجاد کیا. لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم کبھی اپنی کائنات کے مقابلے میں اپنی حیثیت دیکھیے، زمین و آسمان کی تخلیق تمہارے مقابلے میں بہت بڑی ہے. اانتم اشد خلقا ام السماء بناها، کیا تمہیں پیدا کرنا مشکل تھا یا آسمانوں کو پیدا کرنا مشکل تھا؟ تو اپنی حقیقت پر غور کرو، تم اللہ کو پہچان لو اور اپنے نفس کو پہچان لو تو تمہارے اندر سے تکبر ختم ہو جائے گا. اور حسد کیا ہے؟ حسد اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر اعتراض ہے. حسد کیا ہے؟ حسد کرنے والا شخص یہ کہتا ہے کہ میں اس کائنات کو چلانے کا زیادہ مستحق ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ فلاں شے کس کو ملنی چاہیے تھی، فلاں کس کو ملنی چاہیے تھی. گویا وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور تدبیر اور مشیت میں ساجی ہونے کا حقدار بن کے کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ وہ یہی کہتا ہے نا کہ فلاں نعمت جو فلاں کو مل گئی ہے وہ میرے پاس ہونی چاہیے تھی. گویا اللہ تعالیٰ کائنات ٹھیک چلا نہیں رہا، اگر میرے پاس اختیار ہوتا تو میں اس جس کا حق تھا اس کو پہنچا دیتا. اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج صرف یہ آیت ہے، انسان اسی کو اپنے ذہن میں بٹھا لے تو حسد کا علاج ہو جائے گا. ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اس بات کا یقین انسان دل میں بٹھا لے کہ اللہ کو معلوم ہے تمہیں نہیں معلوم، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کے لیے کیا شے موضوع ہے اور کس کے لیے کیا نہیں ہے. ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو. ان اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے. تو یہ جو حسد اور تکبر ہے یہ ہوائے نفس کی سب سے بڑی صورتیں جس میں ہوائے نفس ظہور پذیر ہوتی ہے. اسی طریقے پر حب جا بھی تکبر ہی کی علت ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی حب جا تکبر کی علت اس معنی میں بھی ہے اور تکبر کا نتیجہ بھی ہے. جب انسان کے اندر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ یہ حب جا اور تکبر کی خواہش انسان کے دین کے لیے سب سے مضر ہے. صحیح حدیث ہے، فرمایا ما ذئبانی جائعانی ارسلا فی ضریبت غنم بافسدی لها من حب الرجل لشرف والمال لدینی، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دو بھیڑیے جو کسی بھیڑوں کے غلے میں چھوڑ دیے جائیں وہ زیادہ خطرناک نہیں ہوں گے جتنا انسان کے دین کے لیے حب جا اور مال کی محبت خطرناک ہے. یعنی جتنا انسان کو تباہ کرنے والی شے شرف کی محبت ہے کہ مجھے کوئی شرف حاصل ہو جائے، اور جتنا مال کی محبت اس کے دین کو فساد پہنچا سکتی ہے، اتنا دو بھیڑیے بھی کسی غلے کو تباہ نہیں کر سکتے. تو حب جا کی صورت میں بھی ہوائے نفس ظاہر ہوتی ہے. پھر ہوائے نفس اور جن جن صورتوں میں ظاہر ہوتی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ریاست اور ملک کی چاہت. تکبر اور ریاست اور ملک کی چاہت میں فرق ہے. تکبر چاہے انسان کے پاس کچھ بھی نہ ہو پھر بھی وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ سکتا ہے کہ میں ہوں بہت کچھ، مجھے ملنا بہت کچھ چاہیے تھا لیکن میرے پاس ہے نہیں. ریاست اور ملک کی خواہش جو ہے وہ یہ ہے کہ بے شک انسان سمجھتا ہو کہ میں کچھ نہیں ہوں لیکن دل میں آرزو اور تڑپ ہے کہ بڑائی حاصل ہو جائے، ریاست سیادت قیادت حاصل ہو جائے. تو یہ شے بھی انسان کو حق بات کے قبول کرنے سے روک دیتی ہے. اور علماء نے کہا کہ ھذا داء ارباب الولایات والسلطنہ، یہ بیماری بادشاہوں کی ہے. ہرقل کو جس شے نے ایمان لانے سے روک دیا وہ اس کی سیادت و قیادت تھی، وگرنہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان چکا تھا لیکن حکومت ریاست قیادت اس کے پاؤں کی بیڑی بن گئی. اسی طریقے پر شہوت اور مال, یعنی اگرچہ اس میں تفصیل کافی بیان ہو سکتی ہے لیکن یعنی ہم ساری صورتوں سے یعنی ارادہ یہ کہ گزر جائیں تیزی تیزی سے کہ ہوائے نفس جو ہے وہ کن کن صورتوں میں اپنا ظہور کر سکتی ہے. تو ایک صورت جس میں ہوائے نفس ظہور کرتی ہے وہ حب مال ہے اور شہوت ہے. حب مال اور شہوت اصلاً گناہ کی علت ہے, گناہ کا سبب ہے. جیسا کہ ہم نے کہا تھا نا, تکبر اور حسد انسان کو کفر پر آمادہ کر دیتا ہے عموماً, اور شہوت اور مال عموماً انسان کو گناہ اور معصیت پر ابھارتا ہے. اور یہ آپ کہیں کہ علماء کا مرض بھی ہوتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہود کے علماء کے بارے میں یہی کہا کہ ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. یہ رہبان اور احبار جو علماء ہیں یہود کے, ان کی اکثریت لوگوں کا مال کھاتی ہے ناحق. تو مال کی محبت آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ حق بات کو پہچان جاتے ہیں, یہ جو شرک کے اڈے چاروں طرف قائم ہے یعنی قبر پرستی ہے اور سارا کچھ ہے, ان میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ حب مال ہی کا ہے. پیٹ بھرنے کا مسئلہ زیادہ ہے, عقیدے اور مسلک کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ پیٹ بھرنے کا مسئلہ زیادہ ہے. اسی طریقے پر شہوت جو ہے, بہت سے واقعات علماء نے تاریخ میں نقل کیے یعنی سیرت میں کہ جب کوئی شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی طرف مائل ہو جاتا تھا تو سرداران قریش اس شخص کے پاس جایا کرتے تھے اور اس کو کہتے تھے کہ جس نبی کی تم دعوت قبول کرنے لگے ہو نا, وہ زنا سے روکتے ہیں اور تمہیں زنا بہت محبوب ہے. جس نبی کی دعوت تم قبول کرنے لگے ہو وہ فلاں 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 گناہ کے کاموں سے روکتے ہیں اور وہ تمہیں پسند ہے, لہذا ان کی بات نہ ماننا. گویا انسانی شہوت کو ابھارتے تھے نبی کی دعوت کے مقابلے میں. تو اگر یہ شخص کافر ہو تو اس کا مسلمان ہونا مشکل ہو جاتا ہے, اور اگر یہ شخص مسلمان ہو چکا ہو تو شہوت اور مال کی محبت کی وجہ سے دین پر چلنا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ بھی وہ شے ہے, ہوائے نفس کا ایک ظہور ہے. ہوائے نفس کا ایک اور ظہور ہوتا ہے محبت الاہل والعشیرت والاقارب, یعنی گھر والوں کی, خاندان کی, قرابت دار جو لوگ ہیں ان کی محبت. یعنی ایمان لائیں گے تو گھر والوں کی مخالفت سہنا پڑے گی, ایمان لائیں گے تو گھر والوں کو ترک کرنا پڑے گا, بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑے گا مثلا, یا ہجرت کرنی پڑے گی. تو یہ بات ہمیں قبول نہیں ہے, اگرچہ بات ہماری سمجھ میں آ چکی ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات پیش کی ہے وہ حق ہے, لیکن گھر والوں کی محبت کی وجہ سے ہم اس وقت اس بات کو قبول نہیں کر سکتے. تو محبت الاہل والعشیرت والاقارب یہ بھی ہوائے نفس ہی ہے, چاہے اس کا ایک ظہور فرق ہے. اسی طرح محبت ہے گھر کی اور وطن کی. ہجرت اللہ کے, جیسے کہ ہمیں معلوم ہے یعنی مکہ میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو ہجرت کرنا ہر مسلمان پر فرض قرار دے دیا گیا تھا, اور اس موقع پر بہت سے ایسے مسلمان تھے کہ جو مہاجرین, یعنی مہاجرین سے مراد یہ کہ مکہ میں ایمان لا چکے تھے لیکن جب ہجرت کا موقع آیا تو انہوں نے ہجرت نہیں کی. اور بنیادی سبب کیا تھا کہ گھر والوں کو, وطن کو, جس جگہ پلے بڑے ہیں اس کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں تھے. تو گویا یہ شے بھی انسان کو حق بات سے روک دیتی ہے. ایک اور ہوائے نفس کی صورت جو علماء نے نقل کی وہ یہ ہے, اور قرآن مجید میں بہت یعنی اس کو ایمفیسس کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ حق بات کے قبول کرنے میں اپنے آباء و اجداد پر اعتراض وارد ہوتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراض کیا تھا وہ یہ تھا کہ یسب آباءنا ویسفہ احلامنا, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قریش کے سرداران نے کہا کہ یہ جو ہیں ہمارے آباء و اجداد کو گالی دیتے ہیں اور ہماری عقلوں کو بے وقوف بتاتے ہیں کہ ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, ہمارے آباء و اجداد جو اتنے بڑے بڑے دماغ تھے اور ان کی یہ جو ہیں وہ دنیا میں کنٹریبیوشنز ہیں, وہ سب کے سب پاگل تھے, ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ حق بات کیا تھی. اور آج ایک شخص کو, ایک نوجوان شخص کو معلوم ہو گیا کہ حق بات یہ, اس سے پہلے دنیا میں سارے لوگ بے وقوف تھے کہ ہمارے آباء و اجداد جو اتنے بڑے بڑے تھے وہ سب بے وقوف تھے. تو اپنے آباء و اجداد پر اعتراض سہنا پڑتا ہے. اور ہر امت میں یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ارسلنا فی قرية من نذير الا قال مترفوها انا وجدنا آباءنا على امة وانا على آثارهم مقتدون, ہم نے کسی امت میں کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کے مترفین نے یہی کہا. اس کے مترفین نے کیا کہا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم اس طریقے کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. چنانچہ آپ دیکھیں کہ ابو طالب کے ایمان نہ لانے کی کیا وجہ بنی؟ وہی آبا و اجداد کی محبت، کیونکہ ایمان لانے کے قریب تھے. ابو جہل وہاں موجود تھا اور اس نے کہا کہ اترغب عن ملتی عبد المطلب، کیا تم عبد المطلب کی ملت سے اعراض کرنے لگے ہو؟ آبا و اجداد کا حوالہ دے دیا عین موقع پر. تو انہوں نے کہا کہ علی ملتی عبد المطلب، کہ میں عبد المطلب ہی کی ملت پر جان دیتا ہوں. گویا اس موقع پر ایمان لانے سے روک دینے والی شے کیا تھی؟ آبا و اجداد کی محبت، آبا و اجداد کے طریقے پر چلنا. تو آبا و اجداد کے طریقے پر چلنا مطلق مضمون نہیں ہے. اگر آبا و اجداد ہدایت پر ہیں تو ان کے طریقے پر چلنا محمود ہے. یہاں وہ صورت ہے کہ جب آبا و اجداد کا طریقہ اور شریعت میں کوئی تعارض ہو جائے تو اس صورت میں شریعت ہی کو ترجیح ہوگی. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا قرآن مجید میں کہ آبا و اجداد کی پیروی مطلقاً مضمون نہیں ہے. جیسا کہ لوگ پیش کرتے ہیں کہ جو بھی کسی بڑے کی پیروی کرے گا گویا وہ اپنے آبا و اجداد کی پیروی کر رہا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا یہ اپنے آبا و اجداد کی پیروی اس صورت میں بھی کریں گے اگر آبا و اجداد عقل سے کام نہ بھی لیتے ہوں اور ہدایت پر نہ بھی ہوں؟ گویا اگر آبا و اجداد ہدایت پر ہیں اور آبا و اجداد جو ہیں وہ یعنی سیدھی راہ پر تھے تو ان کی پیروی کرنا بہت پسندیدہ ہے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ ابراہیم کی پیروی کریں. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، ہم نے آپ کی طرف یہ وحی کی کہ آپ ملت ابراہیم کی پیروی کریں جو حنیف تھے. اور یہ بھی کہا گیا اولئک الذین ھداہم اللہ فبھداہ مقتدی، ان لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی ہے، ان کی ہدایت کی اقتداء کیجیے. تو آبا و اجداد کی محبت بھی ایک وہ شے ہے جو انسان کو حق بات کے قبول کرنے سے روک دیتی ہے. ایک اور قسم بھی بعض علماء نے ذکر کی اور وہ بھی بہت اہم ہے. کہا کہ دو اشخاص ایک، یعنی مثال کے طور پہ ایک شخص ہے جو دوسرے شخص سے نفرت کرتا ہے، بغض رکھتا ہے، حسد کرتا ہے، اور اب ایک نبی نے آ کر، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور وہ دعوت پیش کر دیتے ہیں. یہ شخص جو مبغوث تھا، جس سے ایک شخص نفرت کرتا تھا، وہ فوراً اس دعوت پر لبیک کہہ دیتا ہے. یہ شخص بھی کہنا تو چاہتا ہے، اس کو حق بات سمجھ میں تو آ گئی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جس سے وہ نفرت کرتا تھا اس نے دعوت پہلے قبول کر لی ہے، لہذا اب اس شخص کے اندر حسد اور بغض اس شخص سے پیدا ہو گئے کہ میں اب اس کے ساتھ نہیں جاؤں گا. اور کہا کہ یہ بھی وجہ تھی یہود، یعنی علماء نے کہا کہ یہود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ لوگ تھے جن میں ہوائے نفس اپنی عتم صورت میں پائی جاتی تھی. یعنی کسی شخص نے یہ دیکھنا ہو کہ ہوائے نفس اپنے کون کون سے ظہور رکھ سکتی ہے تو وہ یہود کو دیکھ لے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. تو یہود کا ایک مسئلہ یہ بھی ہوا، یہود انصار کو کہا کرتے تھے کہ ایک نبی آئے گا اور ہم اس کی پیروی کریں گے اور پھر تمہیں بتائیں گے تمہارے ساتھ ہوتا کیا. جب وہ نبی آیا تو انصار نے پہلے جو ہے وہ ان پر ایمان لے آئے. تو انصار کی نفرت اور بغض بھی ایک وجہ بن گئی یہود کے لیے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے. تو یہ بھی کئی دفعہ جو ہے وہ ہوائے نفس کی صورت بن جاتی ہے. ہوائے نفس کی ایک اور صورت جو علماء نے نقل کی وہ کیا تھی، اور وہ بہت اہم ہے، جس کو عموماً ہوائے نفس کے عنوان کے تحت پہچانا نہیں جاتا، وہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں کہا کہ مانع الالفی والعادتی والمنشا، کہ انسان ایک خاص ماحول میں پروان چڑھے، کچھ خاص نظریات افکار اپنے دل میں بٹھا لے، خاص طریقے پر اس کی تربیت ہو چکے، یعنی ایک خاص ظروف میں، ایک خاص ماحول میں، ایک خاص معاشرے میں وہ پروان چڑھتا ہے اور اس معاشرے کے افکار و نظریات کو خوب اچھے طریقے پر اپنے اندر جذب کر لیتا ہے. اب اس شخص کے سامنے جب حق بات پیش کی جاتی ہے تو اس شخص کے لیے حق بات کو قبول کرنا کیوں مشکل ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس نے کچھ چیزوں کو اپنی عادت کے طور پہ پہچان لیا ہوتا ہے، اور انسان کے لیے اپنے عادت کو، چاہے وہ عادت افکار کی سطح پر ہو، چاہے وہ عادت اعمال کی سطح پر ہو، چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے. یعنی میں یعنی بچپن سے سنتا آ رہا ہوں کہ فلاں شے حق ہے، فلاں شے حق ہے، فلاں شے حق ہے. اب ایک شخص کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ نہیں، وہ تو تم تو 25 سال سے جو ہے وہ بالکل بیوقوف تھے، تمہیں تو پتہ ہی نہیں تھا، حق بات جو ہے وہ تو اب میں تمہارے سامنے پیش کروں گا. تو بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ جو ایک ذہن سازی اس کی 25 سال میں ہو چکی ہے اس کو اچانک وہ بدل دے. تو کہا کہ یہ لگتا ہے ایسا ہے گویا کہ یہ ماحول کا اثر ہے, ماحول کا اثر ہے, لیکن کہا یہ بھی ہوائے نفس کی ہی ایک صورت ہے, یہ بھی ہوائے نفس کی ایک صورت ہے. اور یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ مسلمانوں میں بھی ہو سکتی ہے, یعنی دین جو ہے وہ عادت بن جائے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک قول ہے, آپ نے فرمایا کہ دین العوائد غالب علی اکثر الناس, چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو, اکثر لوگوں پر جس دین کا غلبہ ہے نا وہ عادتوں کے دین کا غلبہ ہے, عادتوں کا دین ہے. یعنی بچپن سے اپنے آپ کو ایک طریقے پر پایا ہے, یہاں تک کہ عبادات بھی عادت بنتی چلی گئی, نماز بھی اب ایک عادت ہے. ٹھیک ہے ایک وقت آیا ہے اور بچپن سے اس وقت نماز پڑھتے چلے آ رہے ہیں, تو اس وقت نماز نہیں پڑھی تو دل میں ایک خلش سی ہو رہی ہے, نماز پڑھ لینی چاہیے, وہ ایک عادت بن گئی. عادت بننا مطلقاً مضموم نہیں ہے, لیکن ایسی عادت نہیں ہونی چاہیے کہ جس میں سے حضور اور پریزنس جو ہے وہ خالی ہو جائے, ختم ہو جائے. تو یہ لوگوں پر مثال کے طور پہ آپ دیکھیں اپنے معاشرے میں بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ جن کو ہم برا سمجھتے ہیں. مثال کے طور پہ خنزیر کھانا, خنزیر کا نام سنتے ہی الٹی آ جاتی ہے انسان کو. شراب پینا بھی ابھی بہت سے لوگوں میں بہت بری شے ہے. زنا کرنا بھی انسان کہتا ہے ہاں بڑی بری شے ہے. کیا یہ اس وجہ سے بری ہے کہ شریعت برا کہتی ہے کہ ہم نے بچپن سے اپنے آپ کو اس طریقے پر پا لیا؟ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ یہ عادت کی وجہ سے بری ہے. کیوں؟ اگر یہ شریعت کے کہنے کی وجہ سے بری ہوتی تو جو اس سے بڑے بڑے گناہ جن کو شریعت برا کہتی ہے وہ بھی ہمیں برے لگنے چاہیے تھے, وہ بہت سے گناہ ہمیں برے نہیں لگتے. وہ معلوم ہوا کہ یہ ان گناہوں کا برا لگنا بھی اب ایک عادت بن چکی ہے. مثال کے طور پہ علماء نے کہا, اور جیسے کہ احادیث بھی ہیں, کہ مثال کے طور پہ غیبت جو ہے وہ زنا کرنے سے زیادہ شدید ہے. یعنی غیبت جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے اور وہ زنا سے زیادہ شدید ہے. حضرت حسن بصری کا قول بھی ہے, الغیبت اشد من الزنا, غیبت جو ہے وہ زنا سے زیادہ شدید ہے. لیکن غیبت کرنے پر وہ نہ کراہیت ہوتی ہے اور نہ وہ شے ہوتی ہے جو زنا کے خیال سے آتی ہے. مسلمان کا خون بہانا کعبہ کو ڈھا دینے سے زیادہ بڑی شے ہے. ٹھیک ہے نا, جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کو دیکھ کر مخاطب کیا کہ تیری حرمت بہت زیادہ ہے, لیکن ایک مسلمان کے خون کی حرمت تیرے سے بھی زیادہ ہے. گویا کسی ایک مسلمان کو ناحق قتل کر دینا کعبے کو ڈھا دینے سے بڑی شے ہے. تو کعبے کو ڈھا کوئی دے تو جا کر تو پوری دنیا جو ہے وہ کھڑی ہو جائے گی, لیکن مسلمانوں کا خون روز بہتا دیکھ کر جو ہے وہ خیال پیدا نہیں ہوتا. اس وجہ سے کہ ہم نے کچھ گناہوں کو عادت کی وجہ سے بچپن سے چھوڑ رکھا ہے, وہ ہمیں برے لگتے ہیں, کچھ برے نہیں لگتے. تو دین العوائد غالب علی اکثر الناس, تو یہ جو عادتیں بن جاتی ہیں یہ بھی ہوائے نفس ہی کی ایک صورت ہے. وگرنا انسان کو چاہیے کہ جب حق بات اس کے سامنے پیش ہو تو چاہے وہ اس کی عادت کے خلاف ہے, چاہے وہ اس کے پرانے نظریے کے خلاف ہے, چاہے اس کی فکر کے خلاف ہے, وہ اس کو قبول ہر صورت میں کر لے. اور یہ بہت ضروری ہے. یعنی کئی دفعہ, یعنی آج کل کے دور میں بھی آپ دیکھیں کہ ہم اگرچہ ایک اسلامی معاشرہ, یعنی اسلامی معاشرہ تو نہیں ہے, مسلمانوں کے معاشرے میں رہتے ہیں, لیکن جو خیالات و افکار ہم اس وقت لے کر پروان چڑھ رہے ہیں, کیا وہ اسلامی ہیں یا غیر اسلامی ہیں؟ وہ غیر اسلامی ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ یعنی بچپن سے جو ہماری تربیت کی جاتی ہے, یعنی میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہوائے نفس کیسے بنتی ہے, یعنی عادت ہماری یہ کیسے بن جاتی ہے, چاہے وہ سکولنگ سسٹم ہو, چاہے وہ ایجوکیشن ہو, جو بھی ہو, چاہے وہ میڈیا ہو, ذہن سازی ایک ہو رہی ہے اور ایک ورلڈ ویو یعنی ایک کائناتی نظریہ دیا جا رہا ہے, ایک مقاصد اور ترجیحات دی جا رہی ہیں. مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ میوزک کلاس سکول میں ختم کر دی جائے اور وہاں کچھ اسلامیات کا سبجیکٹ ایڈ کر دیا جائے تو سکول جو ہے وہ اسلامک ہو جاتا ہے. اسلامک سکول تو ایسا نہیں ہوتا. اسلامک سکول تو وہ ہوگا کہ جہاں جو ذہن بنایا جائے وہ بھی اسلامی ہو. اب اصولاً کیا ہوتا ہے, چاہے اسلامک سکول ہو چاہے غیر اسلامک سکول ہو, کچھ باتیں دین کی سیکھ کر انسان نکلتا ہے لیکن ذہن سرمایہ دارانہ ہوتا ہے, ذہن سیکولر ہوتا ہے, ذہن سوچتا سیکولر طریقے پر ہے, ذہن دیکھتا سیکولر طریقے پر ہے. جو جس طریقے پر قرآن دکھاتا ہے, جو تجزیہ قرآن کرنا سکھاتا ہے اشیاء کا, وہ انسان نہیں کرتا. اور سمجھ یہ رہا ہوتا ہے, مثال کے طور پہ آج کل ایک عجیب و غریب مخلوق جو پہلے کبھی وجود میں نہیں آئی تھی اس کا ظہور ہو گیا. وہ ظہور کیا ہے کہ انسان کے ہاتھ میں تسبیح بھی ہو سکتی ہے, وہ لباس کے اعتبار سے سنت کا پیروکار بھی ہو سکتا ہے, لیکن جب وہ بات کرتا ہے تو بات سیکولر طریقے پر کرتا ہے. یعنی اللہ کا ذکر ہر وقت کر رہا ہے, سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر, یہ بہت مفید ہے. لیکن جب بات کرتا ہے, چیزوں کو دیکھتا ہے, چیزوں کو جانچنے کا اس کا انداز ہے, وہ سارا کا سارا سیکولر ہے, ذہن اسلامی نہیں ہے. تو یہ, اور یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا. آپ نے فرمایا انما ينقض الاسلام عروة من نشأ في الاسلام ولم يعرف الجاهلية. مجھے اندیشہ یہ ہے کہ اسلام کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا وہ شخص کہ جو اسلام میں پرورش پائے گا لیکن جاہلیت کو جانتا نہ ہوگا, یعنی اس کو معلوم نہیں ہوگا کہ کفر کیا ہے, جاہلیت کیا ہے, اسلام کی ضد کیا ہے, کیونکہ چیزیں اپنی ازداد سے پہچانی جاتی ہیں. اب وہ ایک مسلمان کی حیثیت سے پروان چڑھ رہا ہے اور جو بھی اس کو سکھایا اور پڑھایا جا رہا ہے وہ ایک مسلمان کی حیثیت سے قبول کر رہا ہے, اس کو پتہ نہیں ہے کہ اسلام کی ضد کیا ہے, اسلام کا اپوزٹ کیا ہے, تو وہ شخص اسلام کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. تو اس وقت ایک بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہم یعنی اعمال کی اصلاح بھی بہت ضروری ہے, اپنے ذہنوں کی اصلاح کریں, یعنی ایسا ذہن پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ جو دیکھتا بھی قرآن کے آئینے سے ہو, جو سنتا بھی قرآن کے آئینے سے ہو, جو چیزوں کو جانچتا بھی قرآن کے آئینے سے ہو, جو پرکھتا بھی قرآن کے آئینے سے ہو, یعنی جس کے اوپر ایک قرآن کی عینک لگی ہے, کوئی شے اس عینک سے گزر نہیں سکتی مگر یہ کہ وہ اس یعنی قرآن کی نظر سے دیکھے گا, قرآن کے رنگ میں دیکھے گا, جو جس طرح اللہ دکھانا چاہتا ہے اس طرح دیکھے گا. مثال کے طور پہ جب بجلی چمکتی ہے, گرج چمک ہوتی ہے, تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا دکھانا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتا ہے کہ یہ گرج چمک اور بجلی جو ہے یہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے, لیکن ہم اس کو کسی اور طریقے پر دیکھتے ہیں. یعنی هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال, وہ تمہیں برق کو دکھاتا ہے خوف اور طمع کی حالت میں اور بھاری بادل اٹھاتا ہے. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ, اور یہ جو کڑک ہے بجلی کی یہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتی ہے. تو قرآن تو یہ نظر دیتا ہے کہ جو جہاں بھی تم دیکھو تمہیں اللہ ہی نظر آئے, ہر شے سے پہلے اللہ نظر آئے, ہر شے کے بعد بھی اللہ ہی نظر آئے, ہر شے کے ساتھ بھی اللہ ہی نظر آئے, اللہ ہی نظر آئے اور کوئی نہ نظر آئے. تو یہ نظر جو ہے, پھر چیزوں کو پرکھنے کا انداز ہے, سوچنے کا انداز ہے, وہ سارا کا سارا قرآنک ہو, وہ سارا کا سارا اسلامی ہو. تو یہ بھی ہوائے نفس سے نکلنے کی ایک مشق ہے کہ جو ہم نے اپنے اندر خیالات و افکار اتار لیے ہیں اس سے نجات حاصل کی جائے. جیسا کہ ایک مفکر کا قول بھی ہے کہ جس تہذیب میں ہم اس وقت رہتے ہیں, اور ظاہری بات ہے باطل تہذیب ہے, باطل نظام اور معاشرہ ہے, اس باطل نظام اور معاشرے کے خلاف پہلی جد و جہد یہ ہے کہ آپ سوچیں اس طریقے پر کہ آپ کی سوچ پر اس باطل نظام اور معاشرے کا اثر نہ ہو. یہ کام کر لینا بھی بہت بڑا یعنی بہت بڑی فتح ہے کہ انسان غور و فکر کرے, سوچے, لیکن اس کی غور و فکر متاثر نہ ہو اس وقت کے باطل ماحول سے. اگر انسان ایسا ذہن پیدا کر لے تو یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے, کیونکہ انسان اصلاً سوچتا وہ ہے جو وہ دیکھتا ہے اور سنتا ہے, اور اس وقت ہمیں دکھوانے اور سنوانے کا اختیار ہمارے پاس نہیں ہے, لہذا ہم سوچتے بھی انہی طریقوں پر ہیں, جو ہمیں دکھواتا ہے, جو ہمیں سنواتا ہے, اسی کے طریقے پر ہم سوچتے بھی ہیں. تو بہرحال یہ ٹائم جو ہے, ابھی کچھ اور باتیں بھی تھیں لیکن ٹائم جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے, اور بہرحال اس خلاصہ یہ ہے کہ جو اللہ کی راہ سے روکنے والی بہت بڑی شے ہے وہ ہوائے نفس ہے. ہوائے نفس کی گھاٹی کو عبور کرنا بہت ضروری ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے, اور ہوائے نفس انسانی نفسیات میں بہت ہی مختلف طریقوں سے اپنا ظہور رکھتی ہے اور اس کو پہچاننا چاہیے. ابھی ہم نے اس کو ہوائے نفس کا نام دیا ہے, اس کو حب دنیا کا نام بھی دیا جا سکتا ہے, یعنی حب دنیا ایک بہت بڑا مرض ہے. حب دنیا کن کن صورتوں میں ظہور پذیر کرتی ہے, وہ بھی انہی صورتوں میں ظہور پذیر کرتی ہے. اور آخر میں بس ٹائم ہو گیا, میں ایک حدیث ذکر کروں گا اور صحیح حدیث ہے, اور اس میں اشارہ یہ ہے کہ انسان کو کتنا ہوشیار رہنا چاہیے کہ کسی بھی موقع پر اس پر ہوائے نفس غالب آ سکتی ہے, چاہے وہ ایسا ہو, چاہے وہ متکلم اسلام ہی کیوں نہ ہو. چنانچہ ایک حدیث ہے جو حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور صحیح ابن حبان میں موجود ہے اور صحیح روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور یہ خصوصاً ان لوگوں کے لیے بھی درس ہے جو قرآن کی درس و تدریس کا کام کرتے ہیں, آپ نے فرمایا انما, اللہ کے نبی نے, ان مما اتخوف علیکم رجل قرأ القرآن حتى اذا رؤيت بهجته عليه وكان ردء الاسلام واعزه الى ما شاء الله. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے تمہارے اوپر اس شخص کا اندیشہ ہے جو قرآن پڑھے گا, جو قرآن پڑھے گا, اور یہاں تک کہ قرآن کی رونق اس شخص پر نظر بھی آنا شروع ہو جائے گی. حتی اذا رؤیت بهجته علیہ, اور وہ اسلام کی طرف سے دفاع کرنے والا بھی ہوگا, اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اسلام کو عزت بھی دیں گے جب تک چاہیں گے. لیکن پھر ہوگا کیا؟ انسلخ منہ، لیکن وہ پھر اچانک اس سے نکل بھاگے گا، جیسے کہ بلعام بن بعورہ کا قصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی فانسلخ منہا فأتبعه الشیطان فکان من الغاوین ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه. تو یہ وہ شخص جو قرآن پڑھنے والا ہے اور اسلام کی طرف سے دفاع کرنے والا ہے، یہ بھی نکل بھاگے گا. وَنَبَذَ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، قرآن کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دے گا. وَسَعَى عَلَى جَارِهِ بِالسَّيْفِ، اور وَرَمَاهُ بِالشِّرْكِ، اور اپنے پڑوسی پر تلوار لے کر کھڑا ہو جائے گا اور اس پر شرک کا فتویٰ لگا دے گا، یعنی تکفیر شروع کر دے گا کہ میں ہی ٹھیک ہوں، باقی سارے لوگ جو ہیں وہ غلط ہیں. حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ قلت یا نبی اللہ ایہما اولی بالشرک، ان دونوں میں سے کون شرک کا زیادہ مستحق ہوگا، کون مشرک ہے؟ آپ نے فرمایا الرامی، جو اپنے بھائی کو مشرک کہہ رہا ہے، جو اس کی تکفیر کر رہا ہے، وہ زیادہ حقدار ہے کہ وہ خود مشرک ہو. جیسا کہ ایک صحیح روایت میں ہے کہ من کفر اخاہ فقد باء به احدہما، کہ جس نے کسی اپنے مسلمان بھائی کو بغیر دلیل کے، قطعی دلیل کے کافر کہا، تو ان دونوں میں سے تو بہرحال ایک کافر ہو ہی چکا. یہاں مقصود کیا تھا؟ مقصود یہ تھا کہ وہ شخص جو قرآن بھی پڑھنے والا ہے اور اسلام کی طرف سے دفاع کرنے والا بھی ہے، وہ بھی اس سے محفوظ نہیں ہے، یعنی آخری سانس تک اس سے چھٹکارا نہیں ہے. اور جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ جب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کی وفات کا وقت آیا تو ان پر نزع کا عالم طاری تھا، تو ان سے کہا گیا کلمہ پڑھیں، کلمہ پڑھیں. تو انہوں نے کہا کہ لیس بات، ابھی نہیں پڑھنا. لوگ بہت پریشان ہوئے کہ اتنا بڑا عالم ہے، ہم اس سے کہہ رہے ہیں کہ کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو، وہ کہتے ہیں نہیں پڑھنا، کہیں یہ سوئے خاتمہ تو نہیں ہونے لگا. لیکن کچھ دیر بعد ان کو افاقہ ہو گیا، یعنی ابھی وفات نہیں ہوئی، تو کہنے لگ پوچھا ہو گیا ان سے کہ ہم نے آپ کو کلمہ پڑھنے کا کہا، آپ کہتے تھے کہ نہیں پڑھنا. کہا کہ میں تم سے خطاب نہیں کر رہا تھا، بلکہ میرے سامنے جو ہے وہ ابلیس کھڑا ہو گیا تھا، اور ابلیس نے آ کر اپنے انگوٹے کو اپنے دانت میں ڈالا اور کہا کہ افلت منی ابن حنبل، کہ اے ابن حنبل تو آج میرے سے نکل بھاگا، یعنی موت کا وقت ہے اور تو دنیا سے رخصت ہو رہا ہے. ابن حنبل کہتے ہیں میں نے اس کو کہا تھا کہ نہیں سا بات، ابھی بھی تم سے میں چھٹکارا نہیں پا سکا، ابھی بھی میرے اندر جان ہے، ابھی بھی امکان ہے، لئی سبا. گویا یہ جو جد و جہد ہے وہ موت تک جاری رہنے والی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. بارک اللہ لی ولکم ولسائرین.